الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں متفرق مسائل کا باب زیر بحث ہے. معاذ بن زہرہ کی روایت ہے، قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. اس سے پیچھے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کر چکے ہیں، تو یہ الفاظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے کہ پروردگار تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور یہ تیرا رزق ہے، تیری عنایت ہے، یہ سب تو نے ہی عطا فرمایا ہے، اسی پر افطار کر رہا ہوں. یہ ایک مرسل روایت ہے لیکن پاکیزہ دعا ہے، اور دعاؤں کے معاملے میں اگر ان کے مضامین میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر اعتراض کیا جا سکے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ انہیں اختیار کیا جائے. اسی طرح دعاؤں سے متعلق کی عمومی ہدایت موجود ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کے لیے، اپنے مذہبی احساسات کے اظہار کے لیے، اپنے جذبہ پرستش کو بیان کرنے کے لیے جو مناسب الفاظ سمجھیں اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، آپ نے کیا دعائیں کی، ان میں یہ دو دعائیں ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں. ان میں بھی بعض لوگوں نے کچھ اضافے کر لیے ہیں، اور اسی طرح روزہ رکھنے کی ایک نیت بھی ایجاد کر لی ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہی دو ہیں، اور عام طور پر مسلمان ان کے اہتمام میں کوتاہی کرتے ہیں. خاص طور پر جس دعا کا ہم پہلے ذکر کر چکے، وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے یا اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا، ہمارے ہاں اس کی زیادہ اشاعت بھی نہیں کی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی پاکیزہ دعائیں ہوتی ہیں، ان میں بندگی کا احساس بہترین الفاظ میں ادا ہوتا ہے. ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں عبد اور معبود کا تعلق اصل میں ہے کیا. جس طرح سے ہم کسی اعلیٰ درجے کے غیر معمولی شاعر کے ہاں محبت کا مضمون دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا لطیف جذبہ ہے، اس میں احساسات کی کیا دنیا آباد ہے. اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابدیت کیا چیز ہے، بندگی کیا چیز ہے، اور ایک بندہ مومن کو اپنے رب کی کیا معرفت ہونی چاہیے، اس کا اپنے پروردگار سے کیا زندہ تعلق ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس لحاظ سے ابدیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے معارف کا خزانہ ہے. ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے یاد بھی کرنا چاہیے. تاہم اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند نہیں کیا کہ یہی دعائیں کی جائیں. ہر بندہ مومن اپنے احساسات کو اپنی زبان میں اپنے پروردگار کے سامنے جس طرح چاہے بیان کر سکتا ہے. وہ اگر ان دعاؤں سے صرف اتنی بات بھی لے لے کہ مجھے اپنے جذبات، اگرچہ میں انہیں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، تو کس طرح بیان کرنے چاہیے، تو یہ بھی بہت بڑی ہدایت ہے جو اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں سے مل جاتی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الدین ظاہرہ ما اجل الناس الفطر لأن الیہود والنصارہ یؤخرون. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا غلبہ قائم رہے گا اس وقت تک جب تک لوگ افطار میں عجلت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ اسے مؤخر کرتے ہیں، دین کا غلبہ قائم رہے گا، یعنی انسانوں کے فکر پر، انسانوں کے دینی تصورات پر، انسانوں کے دینی اعمال پر۔ جب کبھی بھی کسی امت کی ابتدا ہوتی ہے تو اس میں دین اپنی واضح ترین صورت میں ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ کے کسی پیغمبر نے دین کی تجدید کی ہے تو اسی سے ایک امت کی ابتدا ہوگی، اس میں دین اپنی اصل حقیقت میں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا گویا ذہن پر، فکر پر، تصورات پر، خیالات پر، انسان کے احوا پر غلبہ ہے جو قائم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اسی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت یہ احساس کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بدعات در آتی ہیں، یعنی لوگ اپنے طور پر دین بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں پھر اس طرح کی چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے اور اب افطار کا وقت آ گیا ہے تو جلدی کیا ہے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اور 15-20 منٹ گزار لیجئے، آپ نے سارا دن تو گزار لیا کہ وہ قانون کا تقاضا تھا، آپ کو آدھ گھنٹہ اور تاخیر کر لیں تو اس سے اور اجر ملے گا۔ تو اس طرح کی باتوں کو دین میں پسند نہیں کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے جو حدود متعین کر دیے ہیں دین کے معاملے میں، ان سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار موضوع بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میرے دین میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہونی چاہیے۔ ایاکم و محدثات الامور، یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات اپنی طرف سے ایجاد کر کے کوئی شخص داخل نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح کا کوئی احداث فی الامر ہوگا، یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جائے گی، تو یہ بدعت ہوگی، اور فرمایا کہ ہر بدعت ایک گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جب وہ جانتے بوجھتے کی جائے تو جہنم ہے۔ یعنی جہنم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بار بار توجہ آپ نے دلائی اور فرمایا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ یہود و نصارہ کے ہاں جب دین کا غلبہ نہیں رہا، یعنی ان کے فکر پر دین کا غلبہ نہیں رہا، بلکہ انہیں ان کے اپنے توہمات، ان کی اپنی فکر، ان کے اپنے مسائل وہ اصل بن گئے، تو پھر وہ مؤخر کرنے لگ گئے، یعنی افطار میں تاخیر کرنے لگ گئے۔ اسی کو وہ اللہ کی خوشنودی اپنے حدود سے بڑھ کر حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنے لگ گئے۔ اگر غور کر کے دیکھیے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے رہبانیت پیدا ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک میزان قائم کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں اسی کے مطابق تمہیں ایک امتحان سے گزار رہا ہوں۔ اس میں انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، معاش کی جدوجہد کرتا ہے، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے لحاظ سے بھرپور دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں اسے اللہ کے قائم کردہ حدود پر قائم رہنا ہے، یہ امتحان ہے۔ تو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس جھمیلے میں پڑوں کیوں، اس سے آگے بڑھ کر دنیا چھوڑتے ہیں، جا کے کہیں تپسیا کرتے ہیں، کہیں دونی رماتے ہیں، کسی مینار میں جا کر یا کسی کھو میں جا کر یا کسی غار میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو گویا رہبانیت یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالکل ابتدا سے اس کو روکا ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ افطار میں اس طرح کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وعن ابی عطیہ قال دخلت انا و مسروق علی عائشت فقلنا یا ام المومنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدهما يؤجل الافطار و يؤجل الصلاۃ والآخر يؤخر الافطار و يؤخر الصلاۃ۔ ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق سیدہ عائشہ، ام المومنین سیدہ عائشہ کے ہاں حاضر ہوئے اور ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو افطار میں بھی بہت عجلت کرتے ہیں اور نماز میں بھی، یعنی نماز کا وقت ہوا تو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے افطار کا وقت ہوا تو فوراً روزہ افطار کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. اور دوسرے ایک صحابی ہیں کہ جو افطار میں بھی تاخیر کرتے ہیں اور نماز میں بھی، تو ان دونوں رویوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ یہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا. قالت، انہوں نے جواب دیا، ایہما یعجل الافطار یعجل الصلاۃ، یہ بتاؤ کہ یہ افطار میں عجلت کون کرتا ہے اور نماز میں عجلت کون کرتا ہے، یعنی پہلی صورت کے بارے میں استفسار فرمایا، پوچھا. قلنا عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. قالت ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدہ نے، ام المومنین نے جواب دیا کہ یہی اللہ کے آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی طریقہ آپ کا بھی تھا. والآخر ابو موسیٰ، اور دوسرے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہے. تو اس طرح گویا انہوں نے تصویب فرمائی کہ اجلت ہی اللہ کے پیغمبر کا طریقہ ہے، یہی آپ کا اسوہ ہے، اسی پر عمل پیرا رہنا چاہیے. وعن الارباز ابن ساریہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا. فقال، فرمایا، ہلم الى الغداء المبارک، یہ برکت والا ناشتہ ہے، آئیے ناشتہ کر لیجئے. ہمارے ہاں تو خیر ناشتے کا لفظ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سحری مراد ہے کہ یہ صبح کے وقت اٹھنا، اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس موقع کے اوپر اللہ کے حکم سے کھانا، اور پھر ٹھیک وقت پر جب اللہ کا اذن آ جائے تو بند کر دینا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی برکت کا موقع قرار دیا، یعنی اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بندے کی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی اٹھ کے کھجور دو کھجور بھی کھاتا ہے یا کوئی ایک روٹی پکا کے کھا لیتا ہے تو اللہ اس میں بھی اپنی برکت ڈالتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور روزے کی ذمہ داری پوری کرے. وعن ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المومن التمر، ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور بھی کیا اچھی چیز ہے ایک بندہ مومن کی سحری کے لیے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی ہمارا محبوب پھل ہو جس کو ہم کھاتے ہوں، جس سے سحری ہوتی ہو، تو ہم بھی اس طرح کی بات کہتے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا، یعنی کھجور عرب کے ہاں ایک ایسا پھل تھا کہ جو سبھی کھاتے تھے، اس کی رغبت بھی تھی، عام مدینے میں ملتا بھی تھا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس میں بڑی برکت بھی ہے اور یہ بہت اچھا پھل بھی ہے، اور سحری میں بھی اگر ایک دو کھجور ہی کھا لی جائے تو سحری ہو جاتی ہے. تو اس کی جانب گویا آپ نے توجہ دلائی، اس کا کسی دینی حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں کو ان کے صحیح محل میں سمجھنا چاہیے کہ دین کی حیثیت جب اللہ کا پیغمبر کسی چیز کو دیتا ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ دین ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. یہ در حقیقت وہ عام باتیں ہیں جو اپنے ماحول میں، اپنی معاشرت میں، اپنے پس منظر میں ہمارے بزرگ بھی کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. یہ بڑی پاکیزہ باتیں ہیں. اس میں گویا یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی کو کسی خاص اہتمام کی رمضان میں، سحری میں یا افطار میں ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کو ایک کھجور بھی مل گئی ہے تو یہ کفایت کر جائے گی اگر اللہ چاہے گا. یہ در حقیقت وہ چیزیں تھیں کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کے معاملے میں اسی طریقے سے، روزے کے افطار کے معاملے میں، سحری کے معاملے میں ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے. چونکہ روزہ ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج و عمرہ ایک عبادت ہے، تو عبادات سے متعلق سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن ٹھیک اس مقام پر کھڑا رہے جو اللہ نے یا اللہ کے رسولوں نے اس کے لیے مقرر کر دیا. یعنی جو ہمارے دنیوی معاملات ہیں ان میں ہم اجتہاد بھی کرتے ہیں، نئی آراء بھی قائم کرتے ہیں، یہ سارے معاملات وہاں جائز ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ اصول ہیں، لیکن عبادات سے متعلق بس اسی جگہ رہنا چاہیے جہاں اللہ کے پیغمبر نے ہم کو کھڑا کیا ہے اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ نماز کے لیے، روزے کے لیے جو آداب مقرر کر دیے گئے ہیں اور اسی طرح دوسری عبادات کے لیے ہر شخص کو طابق نال بن نال ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔